کہ برحق رسول تھے تو ان کو 100% یقین تھا کہ جو فرمایا ہے وہ سچ ہے. عورت کو اسی جگہ پایا جہاں حضور نے نشاندہی کی تھی, پکڑ لیا اور کہا کہ خط نکال لو. عورت کہتی ہے سچ کہا ہے, کیا بات کرتے ہو, میں عورت ذات سفر کر رہی ہوں, مسافر عورت اکیلے, میں خام خام بولا بس خط کہا, میں مجھے کیا معلوم, انکار کر رہی ہے, مسلسل انکار کر رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نکال لی, فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. لو جردن نہ کہ میں تمہارے لباس کو اتروا دوں گا, لباس اتار دوں گا, کپڑے اتار دوں گا, ننگی کر کے رکھ دوں گا, لیکن خط جو ہے وہ تمہیں دینا ہوگا. تمہیں اگر جسم میں بھی چپکایا ہو میں وہ کپڑے اتروا کر کے وہ حاصل کروں گا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں یہ الفاظ ہے لو جردن نہ کہ تیرے کپڑوں کو وہ اتار کر کے خط دینا ہوگا. اس نے وہ چوٹی کو کھینچ لیا, بالوں کو اس کو کھول دیا, خط دے دی. سلام نے کھڑا نہیں کہ کیا ہے اس کے اندر, لا کر کے حضور کے سامنے پیش کیا. یہ راز ہے نہیں, یہ راز دار میں آج اسی سلسلے میں بول رہا ہوں, لیکن افسوس ہے کہ باتیں دوسری طرف چلی گئی. اور میں اسی جہاد کے میدان میں جو رازداری ہے اور جو احتیاط ہے اور جو امور حربیہ کے معاملے میں انتہائی بیداری کے ساتھ, تیقظ کے ساتھ, ہوشیاری کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے, اس سلسلے میں مجھے کچھ عرض کرنا تھا. بارہ صحابہ کرام نے کھولا نہیں ہو سکتا, اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خط انہوں نے پیش کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط پڑھا تو وہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے, اور کفار قریش کو انہوں نے اطلاع کر دی ہے کہ چڑھائی ہو رہی ہے. حضور نے ان کو بلایا, بلاتے ہی عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, یہ منافق ہے, میں اس کے گردن اڑاتا ہوں, اس نے ہمارا راز فاش کیا ہے. جہاد یہ راز فاش کیا ہے, یہ منافق ہے, میں اس کے گردن اڑاتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے. تلوار بالکل سنتی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو سمجھایا, لیکن ہر ایک جذبہ تھا. وہ حضور نے پھر ایک جملہ فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری صحابہ کو پہلے دیکھا کہ یہ کامیاب ہیں, اس لیے فرمایا کہ تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو. بدر میں جو صحابہ شریک ہیں فرمایا ان کے بارے میں کہ تم جو چاہو کرو تم جنتی ہو. تو اللہ نے پہلے دیکھا ان کے اعمال کو, اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا ہے. تم کیسے اس کو منافق کہتے ہو اور مارتے کہتے ہو, یہ تو بدر میں شریک ہوا ہے. حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ بدری ہے, یہ بدری صحابی ہے, بدر میں شریک ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو معاف کیا ہے پہلے سے, اور فرمایا کہ جو چاہو کرو تم معاف. تو اللہ نے جو چاہو کرو فرمایا ہے تو یہ لوگ غلط کام نہیں کریں گے, اللہ کا علم میں ہے, یہ صحیح اقدام انہوں نے اٹھایا ہوگا. لیکن یہاں پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے. جب پوچھا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہیں صاف صاف فرمایا کہ یا رسول اللہ مکہ مکرمہ نے کفار قریش کے ہاں جو ضعفا عورتیں, مسلمان جو ضعیف مرد جو بچے رہتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے خاندانی تعلقات ہیں ان کے آپس میں, تو خاندانی تعلقات کی وجہ سے کفار قریش کچھ نہ کچھ لحاظ رکھتے ہیں, خاندانی رشتہ داری ہے, بہرحال جو کچھ بھی ہے اسلام اور کفر اپنی جگہ, لیکن ایک تعلق خاندانی ہے. تو وہ جو عورتیں ہیں وہاں اور جو بوڑھے ہیں وہاں اور جو بچے ہیں وہاں, وہ دوسرے قبائل جو یہاں مہاجرین ہیں ان کے کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں, رشتہ داریاں ہیں. میرا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں تھا, اس لیے کہ میں مکے کے اندر کے آدمی نہیں ہوں, باہر سے آ کر کے مکے والوں کے ساتھ ملحق ہو گیا ہوں, جس کو آج کل تابعہ کہتے ہیں, تابعہ مل گیا, نسبلیٹی جسے کہتے ہیں. خود مکی نہیں ہوں, مکی نہیں ہوں, باہر سے آ کر کے مکے کی شہریت میں نے حاصل کر لی تھی. اب میرے کوئی رشتہ دار تو وہ ہے نہیں, خاندانی تعلقات نہیں ہے. تو میں نے کفار قریش سے ایک احترام جتلانے کے لیے یہ راز پاش کیا تھا.
کہ یہ ایک احسان رہے گا, اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور میری بیوی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. دیکھیے صاف کہہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے اور ان کو معاف کر دیا. سورہ بینہ اسی سلسلے میں اتری ہے, سورہ بینہ, سورہ بینہ نہیں سورہ ممتحنہ, سورہ ممتحنہ, سورت ممتحنہ یہ اسی سلسلے میں اتری ہے. اس کی ابتدائی آیتوں میں یہی ذکر ہے, ابتدائی آیتوں میں کہ تم جہاد کے لیے نکلے ہو اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کو دیکھو, انہوں نے تو یہ کہہ دیا اپنے والد سے اور اپنے رشتہ داروں سے انا براؤ, ہم بیزار ہیں تم سے, تو تمہیں بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے تھا کفار کے ساتھ یہ تعلقات ہو اور یہ راز کا افشا کرنا. بہرحال مجھے اس پورے واقعے سے یہ بتانا تھا کہ یہ کس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو خفیہ رکھا اور بتایا نہیں کسی کو کہ ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. غزوہ بنو المصطلق ہو یا کوئی اور غزوہ ہو, جا رہے ہیں کسی اور طرف اور نام کسی اور طرف کا لے رہے ہیں. بلکہ آپ اگر اس میں دیکھیں یہ جو غزوہ خندق کا واقعہ ہوا, اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ بلکہ مدینہ منورہ کا جو محاصرہ کفار نے کیا تھا 10,000 اور ایک روایت میں 20,000 کا ذکر بھی ہے, تاریخ والوں نے 20,000 بھی ذکر کیا کہ کفار قریش خندق کے اور احزاب کے موقع پہ جو محاصرہ کیا تھا تقریباً 25 سے ایک مہینے تک, ایک ماہ تک مدینہ منورہ کا محاصرہ 10,000 یا 20,000 لوگوں نے کیا تھا. اس میں جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات تھی وہ یہ کہ اندر کے رہنے والے یہودیوں نے بغاوت کر لی, مدینہ منورہ میں اندر رہنے والے یہودیوں نے بغاوت کر لی. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کا مقابلہ اس طرف یہ کالا پل اور اس طرف سے گویا کہ یہ آپ ایک نقشہ سمجھ لیں کہ اس طرف کے کفار کے ساتھ ہے اور یہ مدینہ منورہ ہے مثلا بغیر تشبیہ کے, اور اس طرح منافیر میں جو ہے یہ رہ رہے ہیں یہودی بنو قریظہ, ادھروں میں رہتے تھے مدینہ کے پشت پہ پیچھے یہ رہ رہے تھے. اب صحابہ کرام یہاں سے اس طرف کے کورنجی کے طرف کے جو کفار آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں, خندقیں کھدوائی ہیں وہاں کر ہیں اور مورچے جمائے ہیں, مدینہ منورہ بالکل خالی ہے. پیچھے جو یہ درے ہیں یہ مغافر کے علاقہ یوں سمجھ لیں یہ پورے دروں نے بغاوت کر لی, اور ہزاروں کے تعداد میں جو ہے وہاں یہودی بھی رہ رہے تھے انہوں نے بغاوت کر لی. اس بغاوت میں یعنی انتہائی خطرہ مدینہ منورہ کو لاحق ہوا کہ پیچھے سے یہ حملہ کر دیں گے آگے سے وہ حملہ کر دیں, تو یہ مدینہ منورہ کے بچاؤ کے لیے عورتوں اور بچوں کے بچاؤ کے لیے گھروں کے بچاؤ کے لیے اگر صحابہ کرام پیچھے آتے ہیں تو وہاں سے 10,000 لشکر سامنے سے جو ہے وہ خندق عبور کر کے آ جائے گا, اور اگر وہ ان کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے تو پیچھے سے بنو قریظہ جو ہے وہ گھروں پہ آ کر کے حملہ کرنے والے ہیں. اس لیے قرآن عظیم نے یہ فرمایا کہ وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, یہ تو اتنا سخت غزوہ تھا اتنا سخت مقابلہ تھا کہ دل بلغت القلوب الحناجر, دل یہ منہ کو آ گئے جسے کلے کا منہ کو آ گیا, دل منہ کو آ گئے. وتظنون بالله الظنون, اور تمہارے تو اللہ کے متعلق کچھ خیالات بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اس طرح خیالات پیدا ہو گئے. وهنالك ابتلي المؤمنون, یہاں مسلمانوں کو زبردست جانچ ہوئی, جھنجھوڑ وزلزلوا زلزالا شدیدا, بڑی آزمائش آئی مسلمانوں پہ, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور جھنجھوڑ گئے سخت جھنجھوڑے گئے. دیکھیے قرآن کیا ہے, اس لیے خطرے کے لحاظ سے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق سے بڑھ کر کوئی غزوہ نہیں گزرا ہے, یعنی خطرہ کے اعتبار سے, خطرات کے لحاظ سے اور مشقت کے لحاظ سے غزوہ تبوک سے بڑھ کر کوئی غزوہ نہیں ہوا ہے مشقت کے لحاظ سے, اور یہ خطرات کے لحاظ سے, یہ خطرات تھے. اس میں ایک شخص مسلمان ہوا اچانک, حضرت معین, معین بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے. مسلمان ہو کر خود فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میرے اسلام کا پتہ ان لوگوں کو نہیں ہے, اس وقت میں کوئی چال چلا سکتا ہوں, کوئی تدبیر کر سکتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں کوئی تدبیر نہیں کر لوں. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو کرو. چنانچہ یہ گئے تدبیر کیسے بنانے میں مختصر سے بتلا دوں اور اس پورے تدبیر سے جائیے. الحرب خدعا کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی ایک چال اور تدبیر اور ایک فریب اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہر ہیلا استعمال کرنا جائز ہے. دیکھیں حضور نے اجازت دے دی, اس میں انہوں نے جھوٹ بولنا ہوا جو کچھ بھی ہوا اجازت کی. یہ گئے اور جا کر کے بنو قریظہ سے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو, یہ مکہ مکرمہ کے سردار جو ہے ایک مہینے سے یہاں پڑے ہوئے میدان میں اور بغیر ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے, یہ چلے جائیں گے اور جب چلے جائیں گے تو تم نے تو بغاوت کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہا ہے, تم نے تو محمد سے بغاوت کر لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو یہ محمد اور ان کے ساتھ ہی آ جائیں گے, تمہیں کچر چبا دیں گے, تم نے یہ کیا کیا. اور انہوں نے یہ مشورہ کر بھی لیا ہے کہ تمہاری باری ہے. وہ ڈر گئے وہاں اپنے طور پہ گھبرا گیا, نقشہ تو بہت سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا کہ مہینہ بھر وہ پڑے ہوئے ہیں اور بھاگنے کو ہے اور تم نے غداری کیا اندر سے, تو یہ غداری کی سزا تو نہیں ملے گی. انہوں نے کہا بھائی بچاؤ کی کیا کوئی صورت ہے؟ انہوں نے کہا بچاؤ کی ایک صورت جو ہے وہ میں بنا سکتا ہوں, وہ یہ کہ تم قریش سے یہ کہہ دو, قریش سے ایک مطالبہ کر لو کہ بھائی تم تو مکے سے آئے ہو 500 کلومیٹر دور سے آئے ہو, کل چلے جاؤ گے ہمارا کیا بنے گا, ہم نے تو بغاوت کر لی, خلاف وعدہ صحیح لیا, ہم یہ مسلمان ہمارے اوپر چڑھیں گے تو تمہیں کیا کرو, تم ایسا کرو کہ 30-35 یا 40 سردار ہمارے پاس رکھو. 30-40 سردار جب تم اپنے ہمارے پاس رکھ لو گے تو پھر کر اگر ہمارے اوپر یہ مسلمان چڑھائی کریں گے تو تم اپنے سرداروں کی وجہ سے ہمارا ساتھ دو گے اور مطلب ڈالو گے نہیں, سردار دے دو گروی کی طور پہ ہم اپنے پاس رکھ لیں گے, پھر کارروائی ہم پیچھے سے کریں گے, لیکن پہلے گروی کی طور پہ اپنے کچھ سردار کمانڈر ہمارے پاس رکھ لو. ان کی بات سمجھ میں آ گئی, واقعی ٹھیک ٹھاک بات تھی. کہا کہ کیا اب کیا کریں, کہا بس فوراً آدمی بھیجو اور کفار قریش کے سامنے یہ مطالبہ رکھ لو. اور وہ آدمی تو بعد میں آ رہا ہے, یہ پہلے دوڑے دوڑے وہاں کفار کے پاس پہنچا, ابو سفیان کے پاس پہنچا دوسرے لوگوں سے اور کہا کہ دیکھو بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جو بنو قریظہ ہے یہ تو اندر کے رہنے والے لوگ ہیں, محمد کے ساتھ ہی ہیں, ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اور انہوں نے وہ معاہدے سے پشیمان ہو گئے ہیں, یعنی مخالفت جو معاہدہ انہوں نے توڑا ہے تو خلاف وعدہ بھی پشیمان ہوئے ہیں, ناراض ہوئے ہیں, اب پریشان ہیں اور انہوں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھٹ جوڑ کر لیا ہے, پھر معاہدہ ہو گیا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اب تو معاہدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تم قریش کے 30-40 سرداروں کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے تاکہ ہم اس کو کاٹ کے رکھ لیں. محمد نے یہ شرط رکھی ہے اور وہ آئیں گے اور مطالبہ کریں گے اور تم سے 40-50 آدمی لیں گے. اندازہ ادھر ان کے کان میں یہ بات ڈالی اور آرام سے بیٹھ گئے. اس لیے ان کے آدمی آ گئے, ان کے آدمی جب آ گئے تو انہوں نے مطالبہ کر لیا کہ بھائی آپ تو دور دراز کے مسافر ہو, یہاں آئے ہو, چند دنوں میں واپس چلے جاؤ گے, ہم پھر کیا کریں گے, ہمیں کچھ ساتھی دے دو, سردار دے دو, کمانڈر دے دو تاکہ اگر ہم سے کوئی برا ہوا ہوتا آیا تو ہمارے لیے مدد کے لیے تو آ سکے. جب یہ بات کی تھی تو وہ سمجھ گئے کہ اوہو نعیم نے جو بات کی تھی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, ہمارے 40-50 آدمی معاہدے کے ساتھ لے جا رہا ہے, محبت کے ہاتھ میں دے رہا ہے, وہ اس کو کاٹ دے گا, بالکل ٹھیک تھا اس شخص نے. انہوں نے کہا کہ تھوڑا انکار کر دیا, انہوں نے کہا غدار ہو, ہمارے آئینوں کو لے جا رہا ہے, وہاں کٹوا رہا ہے, پکڑوا رہا ہے, ہم تمہیں نہیں گئے. جب یہ بات کی انکار کی تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ واقعی نعیم ٹھیک کہہ رہا تھا, یہ دور دراز کے لوگ ہیں, یہ تو ہمارے مصیبت کے وقت کام ہی نہیں آنے والے, دیکھو ادھر ہی انکار کر لیا انہوں نے, دل ہی نہیں رکھ رہے تو یہ ہمارے جو ہے وہ مصیبت کے وقت کیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نہیں دے رہے, جاؤ یار. ان کے آپس میں یہ ٹوٹ گیا, جو ان آپس میں نفرت پیدا ہو گئی, تعلقات ٹوٹ گئے اور جو منصوبہ تھا مدینہ منورہ پہ پلان تھا حملہ کرنے کا وہ پورا پلان فیل ہو گیا, جو فیل ہو گیا اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ چلا گیا. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس کو دیا جاتا کہ جا کر کے اندر جاؤ اور ابو سفیان کے حالات کو دیکھو کہ کیا حالات ہیں. اس حالات کے دیکھیں نا, یہ الحرب خدا, صرف یہ نہیں ہے کہ بس ادھر بیٹھ گئے اور کوئی احتیاط اور کوئی تدبیر اور کوئی ہیلا اور کوئی وہ نقشہ کوئی پلان یہ نہ بنائے اور ایسے جائے اور کہے کہ بس اللہ مدد کرے گا, یہ ہے اللہ مدد کرتا ہے لیکن اس میں انتہائی تحفظ, ہر ہر قدم پہ بیداری, ہر ہر قدم پہ راز کو محفوظ رکھنا, ہر ہر قدم پہ آپ اگر یہ کہیں کہ معاف کر جا رہے ہیں, میں خود بھی اسی طرح ہم سب بولتے ہیں کہ توڑ کے بولتے میں معاف کر جا رہا ہوں, میں افغانستان جا رہا ہوں, افغان یہ ہمارے پورے تنظیمی پلان کے خلاف ورزی ہے, ہم ہم دل و دماغ کے اعتبار سے ابھی تک مجاہد نہیں بنے. دل و دماغ کے اعتبار سے جو مجاہد بنے ہیں یہ عرب لوگ ہیں. آج تو ان کو وہ اپنا راز ہی بتائیں گے, میں نہیں بتاتے. اور جس میں بھی ہے سب نے اپنا نام الگ رکھا ہے. ایک اور نام ابو محمد کسی کا نام ہے, ابو سمرکن کسی کا نام ہے. میں نہیں ظاہر نہیں کرتا, ملک کا ظاہر کرنا تھوڑی پیدا نہیں ہوتا کہ کس ملک سے ان کا تعلق ہے. وہاں جو رہتے ہیں مصر میں ہیں ان کی تنظیمیں, اور الجزائر میں ان کی تنظیمیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے ایسے پلانٹے کہ ان کے جتنے بھی وہ جگہ ہیں اور کمانڈر ہیں اور ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بڑی سی بڑی سی آئی ڈی بھی اگر آ جائے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, کیا پروگرام ہے ان کا. اور ہمارا تو پروگرام ابھی ہوا نہیں, اور پہلے سے اعلان کر کر کے اس کی ذہن پال میں نے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یہ جو ہمارے دفتروں کے متعلق واقعات ہیں اور ہمارے بڑے بڑے محترم حضرات کے اوپر جو چیزیں آئی ہیں اور یہ گرفتاریوں کے جو سلسلے ہیں, یہ سارے کے سارے ہمارے یہ بے احتیاطی کا نتیجہ ہے. بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط, اور ایک جگہ میں جہاں احتیاط کا نقصان ہو رہا تھا نا رات پاس ہونے کا, تو آپ اجبری نہیں آئے. اس لیے ایک ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ بھائی یہ معاملہ انتہائی حساس ہے. اب ایسا موقع آ گیا کہ اللہ نے ہر کے عظیم کی جبریل بھیجا کہ اس موقع پہ میں بتا دوں, یہ ہر فیصلہ ہو جائے. اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیجے, باقاعدہ جاسوسی دستے ہوتے تھے آپ کے, جاسوسی دستے باقاعدہ گروپ ہوتے تھے. اس کے لیے وہ جہاز میں کنیکٹ نہیں ہوتے تھے, بدل میں بھی ایک طرح جاسوسی دستے کسی اور طرف دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانے غنیمت میں ان کا حصہ کر لیا اور ہمارے لیے تو جاسوسی بھی گئے تھے. جاسوسی کا نظام سب سے زیادہ مؤثر صحابہ کرام کر رہا ہے اور سب سے زیادہ مؤثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے. کچھ واقعی بھی جاسوس ہوتے تھے, ایک پکڑے گئے تھے وہاں بدر کے کنویں کے پاس, حضور نماز پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارا ہے اس کو جاسوس کو. وہ کہتا ہے تم کہاں کون ہو, وہ کہتا ہے کہ میں اتنا ہوں. لکھا نہیں تم ابو سفیان کے آدمی ہو, لکھا نہیں غلام ہے ابو سفیان کے آدمی نہیں ہے. وہ مارا ہے اقرار نہیں کر رہا, تو اس نے جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ ہاں میں ابو سفیان کا جاسوس ہوں. تو حضور نے سلام سلام پھیر دیا, فرمایا جب سچ کہہ رہا تھا تو تم مار رہے تھے, اور جب اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو تم نے چھوڑ دیا. جب سچ کہہ رہا تھا کہ میں ہم غلام ہیں تو تم مار رہے تھے کہ غلام نہیں ہو جاسوس ہو تم اس کے ابو سفیان کے, اور جب انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ ہاں ابو سفیان کے لوگ ہیں تم نے چھوڑ دیا, حالانکہ یہ میری غلام ہیں ابو سفیان کے لوگ نہیں ہیں. تو اس طرح جاسوسی نظام دونوں طرف سے بڑا سخت رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو دشمن کے فوج کے اندر جا کے خبر لے آئے. ایک دفعہ اعلان کیا, دوسری بار اعلان کیا, تیسری دفعہ اعلان کیا, اوٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ وہ خندق کے سختی اس کے اندازہ ہوتا ہے, انتہائی کڑکدار سردی, کڑکدار سردی. اس نے طاقت کسی کی نہیں چاہو جیسے دماغ. دیکھیے یہ جو ہم بار بار یہ کہتے رہے تھے ہر جب سخت آ جاتے ہیں نا تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. اتنے قرآن کو کہتے ہیں وہ دل دل غلط چلی تھا, دل چھوڑے گئے سب جن چھوڑے. اس کے لیے ایک ساتھ وہ ترجمہ کر رہا تھا کہ فیروزی نے جھنجھوڑ کے رکھا صحابہ کرام کو, چلنے نے جھنجھوڑ کے رکھا صحابہ کرام کو, چھ ماہ نے جھنجھوڑ کے صحابہ کرام کو رکھا. یہ سب بھی موجود ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں دیکھو یہ تاریخ ہے, تاریخ میں تاریخ کی نہیں ہے, حدیث ہے. وہ حدیث میں قرآن ہے, قرآن کا ذکر پورا سورہ اس میں ہے. وجود دلو جزوان شدیدہ جھنجھوڑے ہے, یہ جھنجھوڑ میں کہاں پتا ہاں ایسے جزوان شدیدہ. وہ بلا بدل کلو بڑھانا گیا وہ تجربہ بل نہ جنونا, اللہ کے بارے میں تمہیں خیالات آ گئے کہ آیا رب مدد بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اعلان کیا, کوئی نہیں اٹھا. پھر حذیفہ کا نام دیا کہ حذیفہ اس کو تمہیں اللہ جنت دے گا, جاؤ اس جانے کے بدلے جنت چلے جاؤ. حذیفہ خود فرماتے کہ جب میں نے نام لیا تو پھر یہ چارہ کہا نہیں رہا, میں اٹھا اور اٹھ کے جاسوسی کے پروگرام میں چلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے سوار کیا سواری پہ. فرمایا کہ جو ہاتھ حضور نے رکھا تو میں ایسا جا رہا تھا جیسے میں حمام میں جا رہا ہوں, یعنی گرم حمام میں, پوری فضا ایئر کنڈیشن کے بجائے گرم کنڈیشن, پورا گرم. تب وہاں تک پہنچنے میں مجھے سردی نہیں ملی, اور وہاں جا کر میں نے دیکھا تو ابو سفیان جو ہے وہ آگ جلایا ہوا ہے, تاپ رہا ہے اور ہوا چل رہی ہے رات کو, اور ادھر جو ہے وہ کتنے ٹوٹے ٹوٹے حالت میں ہے, ادھر کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, اور ان سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں اور رسیاں ٹوٹ گئی ہیں, یہ افراد تفریح کے عالم میں ہے. تو ابو سفیان نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں, مشورہ کرتا ہوں, لیکن کہیں کوئی جاسوس نہ ہو اور راستہ اندھیرا ہے, آپ آگ تو جل رہی ہے لیکن اب وہ بالوں کی آگ ہے وہ تو علاقے کو روشن تو نہیں کرتے, اس طرح تاپنے کے لیے آگ ہے اور چہرے کو نظر آتی نہیں, اور آگ بھی جیسے تو ہو یا نہ ہو لیکن بیٹھے ہوئے ہیں چہرے کو نظر آتی نہیں. تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ بھائی تلاش کرو کہ کوئی ہم ہماری اس جماعت میں کوئی جاسوس تو نہیں ہے. حضرت حضرت فرماتے کہ مجھے خیال آیا کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں نے کافر کا ہاتھ پکڑا کہ بھائی تم کون ہو, کون کیا نام ہے تمہارا؟ تو نے کہا بھائی میں اپنا ہی ہوں, مجھے پکڑ رہے ہو, مجھے تو دل کر رہے ہو, تو میں اپنا ہی تو ہوں اور فلاں میرا نام ہے. تو ایک دوسرے کو انہوں نے پکڑا تو کہا میں نے پہلے ہی ایک کو پکڑا تاکہ مجھے کوئی نہ پکڑے. تو اس کے بعد ابو سفیان نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو خرچہ ختم ہو گیا ہے, سردی ہے اور اونٹ بھاگ گئے ہیں, اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ جو جس طرح جان بچا کے دھاگ سکتا ہے مکہ کی طرف بھاگو. تو یہ ادھر اعلان ہوا اور ادھر وسیلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آئے اور اسی سواری پہ سوار ہو کے اسی گرمی میں یہاں فوج کے فرماتے ہیں بخاری مسلم کے حدیث سے کہ جو ہی میں پہنچا تو ایسے سردی لگ گئی کیونکہ وہ جو دوڑ تھی نا وہ دوڑے حد تک کی, وہ جو پھنستے ہی کھانپنے لگا تھے, ادھر اتنی سردی تھی. تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر لیا, وہ بتا دیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ جو اعلان کر چکے ہیں جا رہے ہیں. اس پر حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ کفار ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے, اب چڑھائی کی باری ہماری ہے, اب اس کے بعد ساری زندگی حضور ہی نے چڑھائی کی ہے. یہ حضرت اور حضرت خندق یہ آخری چڑھائی تھی کفار کی, اس کے بعد کفار نے ہمت نہیں کی ہے کہ مسلمانوں کی چڑھائی مدینہ منورہ پہ کر سکے. اس سے آپ اندازہ کریں یہ تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یعنی مختصر سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کے علاوہ بھی آپ حیران ہو جائیں گے. یعنی یہ نظام ایک محاوری کا نظام تھا, حضور کا وکیل ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل ہے, آپ کے کھجوروں کے مقرر ہیں خیبر کے یہودیوں کی جو زمینیں چھین لی اور وہ زمینوں کے ان کو بہتان رکھا اور وہاں اس سے جو ہے وہ کھجورے وجورے لیتے تھے اور آپ بٹائی سے ان کو کچھ حصہ دیتے تھے. وہ جو واقعہ ہوا اس میں حضور کا ایک وکیل تھا وہاں, تو اس وکیل کو رسول کریم حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میں جب کوئی آدمی بھیجوں گا وہ جب آئے گا تو تم سے جب وہ یہ پوچھے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشف ہوں اور مجھے اتنی کھجور کی ضرورت ہے, تو اگر واقعی میں نے بھیجا ہے تو وہ تیرے کرتوت کی ہڈی پہ ہاتھ رکھے گا, ادھر اگر اس نے ہاتھ رکھ لیا تو سمجھ لو میں نے بھیجا ہے. لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ میں حضور کا بھیجا ہوا آدمی ہوں اور آپ انتظار کر رہا ہے, اگر کرتوت کی ہڈی کے ہاتھ نہیں رکھے اس نے تو سمجھ لو کہ دھوکا کر رہا ہے, یہ میرا بھیجا ہوا نہیں ہوگا. تو میرا بھیجا ہوا آدمی وہی ہوگا کہ جب آپ سے بات کرے گا تو بات کرنے کے بعد فوراً تیرے اس کرتوت کی ہڈی پہ ہاتھ رکھنے کا, سمجھ لو کہ میں نے بھیجا ہے. اور وہ ہاتھ جب حضور بھیجتے تھے کسی کو تو کہتے ہیں کہ وہاں وکیل ہے اور وکیل سے جب بات کرو گے تو بات کرنے کے بعد تھوڑا اس کی طرف ہڈی کی طرف اس پہ ہاتھ رکھ لو تو وہ تجھے پھر کھجور دے دے گا. یہ احتیاط اور احتیاطوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. یہ جان کا مسئلہ ہوتا ہے, جان کی بازی لگانی ہوتی ہے, زبان گاتی نہیں ہے. جتنی بھی تنظیمیں ہیں ماشاء اللہ دین کے کام جو کر رہی ہیں وہ زبانی چیزیں ہیں, اس میں جان کی بازی نہیں لگتی. وہاں اگر میں احتیاطی ہو جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو جان کا مسئلہ ہے, جان جاتی ہے بابا, ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی اور کتنے بڑے سے بڑا نقصان وہ ہو جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو عمر فاروق نے معزول کیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تدبیر عموری جل کے اتنے ماہر تھے کہ منٹوں میں کسی آدمی کو شیئر کرتے تھے اپنے تدبیر کے ساتھ, ہیلے کے ساتھ, نقشہ بنانے کے ساتھ, کاروائی کے ساتھ. تو کام کم کرنا پڑتا تھا, تلوار کم چلانی پڑتی تھی, لیکن تدبیر دیا جاتی تھی. اس تدبیر اور الحرب خدا کے یہ اسپیشلسٹ تھے, اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معزول کیا اور اس وجہ بتایا تھا, نے اعلان بھی کیا کہ میں نے اس لیے معزول کیا ہے کہ یہ تدبیری جنگ بہت زیادہ جانتا ہے, کہیں مسلمانوں کے ذہن میں یہ کمزوری نہ آ جائے کہ ہم تدبیر کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں, تدبیر سے عقیدہ نہ جائے, تدبیر سے ایمان نہ بن جائے. تو تدبیر تو کرنی ہے لیکن اتنے زیادہ کہ اس نے اس میں کمال حاصل کیا ہے, میں اس کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ تدبیر کرتے ہیں ہم لیکن مدد اللہ کی ہے, خالی تدبیر نہیں. ان کو معزول کیا تو بڑی تدبیریں ہوئی ہیں اور اس پر جو ہے صحابہ کرام نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اللہ کی مدد ان کے شامل حال کی. میں آخر میں پھر یاد کروں کہ خدا کے لیے یہ جہاد کا معاملہ ہے. اگر کوئی آدمی آپ کو قروض قروض کی پوچھے آپ نہ بتائیں, نہ بتائیں, اپنے ساتھی کو بھی وہ بات بتائیں جو انتہائی محتاط انداز سے اور آپ کا قابل اعتماد ساتھی ہو, ورنہ یہ تو آپ ہمیں بھی برباد کر دیں گے اور آپ دوسرے ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کو اور بڑے بڑے کمانڈروں کو تباہ کر دو گے اگر اس طرح شروع ہو گئے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا. ایک جہاد کے معاملات کی داستانیں ہوتی ہی نہیں ہیں, یہ تو زیر زمین ایک نظام ہے. اور اب تو امریکہ ملعون پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ تو اس جگہ جو ہم کچھ بول رہے ہیں اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی انتظام کیا ہو کہ جمعرات کے دن یہاں بھی یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں سے کوئی بات ان کو پہنچ جائے اور ان کے انٹیلیجنس وہ بات بھی اٹھا کے ان پر آگے پہنچا دیں. دفتروں کا نظام ان کے پیچھا کیا ہے, بلکہ اس وقت کی جو حکومت آئی ہے یہ جو آئی ہے فوجی جو خفیہ ادارہ ہے پاکستان کا فوجی خفیہ ادارہ, انہوں نے مجاہدین ساتھیوں سے کہا ہے کہ ہم خود زیر زمین چلے گئے ہیں, ہم خود انڈر گراؤنڈ کرنے چلے گئے, موجودہ حکومت سے ہم اپنی باتوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں. فوج والے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے تنظیم والے بالکل کی کر رہے باتیں ادھر کر رہے تھے تو سسٹم جاتی پوری حکومت جاتی اسے, اس لحاظ سے یہ الحرب خدا اصول کے تحت ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے بھی چلائے گا, حق کا راستہ ہے, ایمان کا راستہ ہے. اللهم صل علی سيدنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعصمنا ولا توثر علينا واعطنا ولا تحرمنا اعطنا ولا تحرمنا اعطنا ولا تحرمنا اعطنا ولا تحرمنا. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعط هذه الامه خليفه مؤمنا مجاهدا, اللهم اعط هذه الامه خليفه مؤمنا مجاهدا, اللهم اعط هذه الامه خليفه مؤمنا مجاهدا. اللهم انصر المظلومين في كل مكان من المسلمين, اللهم انصر المظلومين من المجاهدين والمسلمين في كل مكان. اللهم انج المعصورين, اللهم انج المعصورين, اللهم انج المعصورين في كشمير, اللهم انج المعصورين في كشمير, اللهم انج المعصورين في جميع الامكنه, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انج المعصورين, اللهم انج المعصورين, اللهم خذ الهندوس, اللهم خذ الهندوس, اللهم خذها سنين كسني يوسف, اللهم خذها سنين كسني يوسف, اللهم دمر ديارهم, اللهم شتت شملهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم خرب بيوتهم, اللهم زلزل اقدامهم, اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.